العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود بجي محمد وعلى محمد. مومن سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کی صورت بن سکے. درود بجے محمد وعلى محمد. عزیزِ گرامی، شب عزا ہے اور اس مجلس سے خطاب کے لیے قرآن مجید کی ان آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو انسان کی زندگی کو ایک محور و مرکز کی جانب توجہ کو مبذول کرانے کے لیے اللہ کے مرکز سے اس کے رسول کے دل پر نازل ہونے والی کتاب میں بیان کی گئی ہے. اور یہ آیت در حقیقت ایک مسلمان، ایک مؤمن، ایک صاحب ایمان کی زندگی کو اپنے محور و مرکز کے مطابق دیکھنے، جانچنے، پرکھنے اور اس محور سے اپنی باقی ماندہ زندگی کی سندھ کا تعین کرنے کے لیے ہم انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے کاموں کو محوریت اور نظم و ضبط کے ساتھ ان کاموں کا انجام دیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن انسانی حیات کو اس کے محور و مرکز پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی یہی کوشش ہے کہ اس الہی محور کے ساتھ بندوں کے درمیان اس محور الہی کو مجسم کرنے والی ذوات اور آسیوں کو بھی بیان کرے. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی محور پر، اس محور زندگی پر اپنی حیات کو منظم کرو، تو بات جب اللہ سے چلے گی اور بندوں تک آئے گی تو بندوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، ایک نمونہ ہونا چاہیے، ایک پریکٹیکل ہونا چاہیے. جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا، عملی نمونہ نہیں ہوگا، انسان اس کو بھی نہیں کر سکتا. بھائی کہہ دے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جناب اللہ مرکز ہے، اللہ محور ہے زندگی کا، تو کس طریقے سے محور قرار پائے، کس طریقے سے منظم کیا جائے زندگی کو، تو اس نظم کو، اس محور کو سمجھانے کے لیے کسی وسیع اور ہدایت کی ضرورت تو ہوگی.
اس بنا پر ارشاد رب العزت ہے انما ولیکم اللہ, بھائی فقط اور فقط صرف اور صرف تمہارے ولی اللہ, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور زکات بھی عام طریقے سے نہیں بلکہ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, یعنی در حقیقت زندگی کو منظم کرنے کے لیے جن محوروں کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں در حقیقت تین اس کے حصے ہیں, پہلا حصہ اللہ کے پاس, دوسرا حصہ رسول کے پاس, اور تیسرا حصہ ان صاحبان ایمان کے پاس ہے کہ جن کی زندگی محور الہی پر گامزن ہے, جن کی زندگی محور الہی پہ گامزن ہے. انما ولیکم اللہ, فقط فقط تمہارا ولی اللہ, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہے, اور ان صاحبان ایمان کی پہلی علامت یہ بتائے گی کہ جناب وہ نماز قائم کرتے ہیں, یعنی ان کی ولایت کا در حقیقت ابتدائی حصہ جو اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے, یعنی اپنی زندگی کو محور الہی سے منتبک کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس محور الہی کو, کہ زندگی کو اس محور پہ گامزن ہونا چاہیے, اس سینٹر کو, اس نیوکلس کو جو جان ہوتا ہے, جو ہستی ہوتا ہے, جو روح ہوتا ہے, جو جوہر ہوتا ہے, جو اصلیت قرار پاتا ہے, تو اس کو متعارف کرانے کے لیے اللہ نے کہا زندگی کو محور پر لے کر آؤ. کون سی محور؟ ولایت کا محور, یعنی انما ولیکم اللہ, یعنی ولایت. اگر زندگی ولایت کے مدار پر آ جائے, توجہ فرمائیے گا, زندگی اگر ولایت کے مدار پر آ جائے, زندگی اگر منظم ہو جائے, زندگی اگر در حقیقت ولایت کے سائے میں آ جائے, تو انسان کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محور بتا دیا, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ تمہارا مولا ہے, اور اس کے بعد اس کا رسول ہے, اور اس کے بعد وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یعنی اس زندگی کو در حقیقت محور پر لے کر آنا ہے. کبھی محور قرآن بنا, کبھی محور رسول اللہ کی ذات گرامی بنی, کبھی محور جو ہے ہر زمانے میں در حقیقت اس محور کو بتانے والے آئے. یہ جو کہا کہ انبیاء محور تھے, یعنی اس نظام الہی کو چلانے کے لیے در حقیقت ایک رہنما کی, ایک راہبر کی, ایک قائد کی, ایک ہدایت کرنے والے ہادی کی ضرورت تھی. تو ہر دور میں یہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. لولا الحج لساخت الارض باہلہ, امام معصوم فرماتے حجت خدا نہ ہو. حجت خدا نہ ہو کیا مطلب؟ یہ حجت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم اتنا دفعہ کہتے ہیں کہ یہ حجت خدا کی کیا مطلب, میں آپ پہ حجت تمام کر رہا ہوں. ایک دفعہ کہہ دیا, دو دفعہ کہہ دیا, تین دفعہ کہہ دیا, آپ پہ حجت تمام کر دی میں نے. یہ حجت تمام کرنا کیا ہے؟ لولا الحج لساخت الارض باہلہ. امام معصوم فرما رہے اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ, زمین اپنے مکی کے ساتھ نابود ہو جائے. یہ حجت کیا ہے؟ یہ حجت سمجھ میں آ جائے تو ولایت سمجھ میں آ جائے گی, اور ولایت سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد.
پانی کے نظام, پانی
پانی,
ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. حجت کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک انسان کہتا ہے جناب میری بات سن لیجئے, نہیں سنتا. دوسری دفعہ میری بات سن لیجئے, نہیں سنتا. کہتا آپ پہ حجت تمام کر رہا ہوں. پہلی دفعہ کو حجت نہیں کہتا, توجہ فرمائیے گا. دوسری دفعہ کو حجت نہیں کہتا, جب تین دفعہ کہہ دیتا کہتا میں نے حجت تمام کر دی. کوئی قانون نہیں ہے ایسا کہ ہم کہیں جناب تین دفعہ کہے گا تو حجت تمام ہو, لیکن عرف عام میں تین دفعہ, اور یہ تین دفعہ کا جو ہنسا ہے یہ سرکار رسالت ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے.
کہ جب آپ کسی اہم امر کی یاد دلاتے تھے، تذکر دیتے تھے، تو تین مرتبہ اس کو یاد دلاتے تھے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، یا کسی سے اقرار و اعتراف لیتے تھے تو تین دفعہ اس کو دہرایا جاتا تھا، گویا کہ ایک طریقے سے سند ہمیں مل جاتی ہے کہ تین دفعہ یعنی حجت بوئی گئی. حجت کیا ہے؟ اگر حجت سمجھ میں آ گئی، ولایت سمجھ میں آ گئی، جو آپ اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم فلا روز احتجاج کریں گے، اس وقت ملک میں جو خانہ جنگی ہے، مثال کے طور پر مصنوعی فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سنیوں کو بھی مارا جا رہا ہے، شیعوں کو بھی مارا جا رہا ہے، دیوبندی علماء کو بھی مارا جا رہا ہے، یہ دہشت گرد کون سے دین و مکتب کے ہیں کہ اپنے ہی مکتب کے علماء کو نہیں چھوڑ رہے؟ دیوبندی علماء کو مارا گیا، سنی علماء کو مارا گیا، تو ایک جناب احتجاج ہو گئی. احتجاج کیا ہے؟ احتجاج یعنی حجت لے کر آنا ہے. روز قیامت اللہ آپ سے پوچھے گا جناب آپ کی کیا ذمہ داری تھی، آپ احتجاج کریں گے. یہ احتجاج اردو کے لحاظ سے نہیں، عربی کے لحاظ سے احتجاج یعنی حجت لے کر آئیں گے، یعنی خدا میری شرعی ذمہ داری یہ تھی کہ ظلم کے خلاف سراپا احتجاج بن جاؤ. مرنے والا میرے مسلک کا نہیں تھا، مرنے والا میرے قبیلے کا نہیں تھا، مرنے والا میری قوم کا نہیں تھا، مرنے والا انسان تھا، مرنے والا پاکستانی تھا، جہاں حق ہونے والے مسلمان تھا، اس کے خلاف میں سرابہ احتجاج بن گیا. یعنی حجت لے کر آئے ہیں آپ، حجت لے کے آئے کہ خدا میری ذمہ داری تھی، اگر وہ موازین کے مطابق ہوگا، اگر وہ آپ کا احتجاج یعنی آپ کا ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، سرابہ احتجاج کرنا قوانین شرعی کے مطابق ہوگا تو روز قیامت آپ کا عمل قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر قوانین شرعی کے مطابق نہیں ہوگا وہ آپ کا عمل آپ سے قبول نہیں ہوگا. اس کا مطلب پتہ چلا، حجت لانا یعنی آپ کے پاس ٹھوس دلیل آ جائے کہ خدا میرے کام کی دلیل یہ ہے، میرے کام کی حجت یہ ہے. امام فرما رہے ہیں لولا الحجۃ لساخت الارض بأهلها، اگر حجت خدا نہ ہو. حجت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب تمام انبیاء آ جائیں، تمام آسمانی کتابیں نازل ہو جائیں اور رحمت للعالمین اب پردے غیب میں جانے لگے، وصال فرمانے لگے، تو ہدایت کا مسئلہ کس کے ہاتھوں میں آئے گا؟ امام کہہ رہے ہیں کہ حجت جب آئے گی کہ جب تک حجت خدا ہے ہدایت کی نظام جاری ہو ساری ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. یہ حجت بتائے گی، حجت خدا یعنی ہدایت کا نظام جاری و ساری ہے. اور اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے کہا اپنی زندگی کو ان محوروں پر متمرکز کرو، یعنی یہ زندگی تمہاری اللہ کے محور پر، رسول کے محور پر اور ان صاحبان ایمان کے محور پر گامزن ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تو معلوم ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، معلوم ہے جو کچھ بھی ہے اسی کی دی ہوئی حیات، اسی کا علم، اسی کی قدرت، اسی کی طاقت، اسی کا رزق، سب کچھ اسی کا. لیکن یہ ہدایت پہنچے گی تو کتابوں کے ذریعے سے، یہ ہدایت پہنچے گی وسیلوں کے ذریعے سے، یہ نور آئے گا واسطوں کے ذریعے سے. یعنی انسان کے لیے ہدایت اگر اللہ سے آئے تو اللہ کہہ کے ڈائریکٹ ہدایت نہیں ملتی، کتابیں نازل ہوں گی، اور کتابیں بھی نازل نہیں ہوں گی، فرشتہ لے کر آئے گا. خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے حضرت جبرائیل کا، خدا محتاج نہیں ہے قرآن کا کہ ہدایت قرآن کے ذریعے سے. لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہے تمام اسباب کو ان کے امور سے، تمام امور کو ان کے اسباب سے جاری و ساری کرے گا. خدا چاہتا تو ایک بیج کو تناور درخت بنا دیتا، کن فیکون کہتا خود بخود ہو جاتا، ادھر کن کہتا فیکون ہو جاتا، ایک بیج تناور درخت بن جاتا. لیکن اللہ نے کہا اس دنیا میں ایک بیج بھی تناور درخت نہیں بنے گا، اس کے لیے سورج کی روشنی، پانی کی نمی، مٹی کی نمکیات چاہیے ہے. تو تب جا کر ایک واسطے سے، ایک وسیلے سے، ایک میتھڈ سے، ایک پروسیس سے گزر کر ایک بیج ایک تناور درخت بنے گا. اب ہدایت چاہیے، ولایت چاہیے، نجات چاہیے، تو اللہ سے مانگ سکتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم جب کہو گے تو پھر ہدایت کے ان واسطوں کو، ان وسیلوں کو، ان اسباب کو سامنے رکھنا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ہدایت کے نظام، اللہ کی ولایت کے نظام ان واسطوں سے زندہ ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. ان واسطوں سے زندہ ہے تو اللہ کیا محتاج ہے؟ محتاج نہیں ہے. یعنی
وساطت بتا رہا ہے، وساطت یعنی واسطہ بتا رہا ہے کہ ان واسطے کے ذریعے سے جبرائیل لوح محفوظ میں لکھی ہوئی آیات کی تلاوت کرے گا، وہ پھر تلاوت کر کے اللہ کے اذن سے ان کی تلاوت کر کے ان کو وحی کی صورت میں میرے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلب مبارک پر لے کے نازل ہوگا، اور یہ جب ہدایت لوح محفوظ سے چلے گی جبرائیل کے واسطے سے جب قلب محمد پر متجلی ہوگی تو پھر میرا محمد واسطہ بنے گا اور میرے محمد کے ذریعے سے یہ ہدایت اور نور کا کارواں چلے گا، یعنی پھر وہ ہدایت یعنی وہ ولایت یعنی وہ نظام وہ سسٹم آف لائف کہ جس کو سمجھنا ہے، یعنی ولایت صرف یہی نہیں ہے کہ جناب آپ نے امام کو سمجھ لیا، رسول کو سمجھ لیا، خلیفہ اور حجت خدا کو سمجھ، مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، اس سسٹم آف لائف کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لے کر آنا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ سلونی کے منبر کا خطیب ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے کہ وہ ہدایت وہاں سے آئی ہے، اب وہاں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت کا مسئلہ آئے گا کہ انا مدینۃ العلم والی باب حقی، نورانی جملے جو سرکار رسالہ جماعت کی زبان سے علی مرتضی کی شان میں نازل ہوئے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، تو وہ دروازہ یہی تو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہدایت چاہیے، اگر نجات چاہیے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اور وہی منبر سلونی کا خطیب یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، منظم کر اپنی زندگی کو، لاؤ والی زندگی، 10 بجے سو کر اٹھ کر 4 پراٹھے کھانے والی زندگی، جب رات میں فیس بک سے اکتا جاؤ گے اور سو جاؤ گے، صبح کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، پردہ کیا نہیں کیا، احکامات الہی کی اتباع کی نہیں کی، لاوباری والی زندگی کو منظم کون؟ سلونی کے ممبر کا خطیب کہہ رہا ہے، یعنی اس نظام کو اپنی زندگی میں مینیمائز کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے حدیث میں مولا کائنات سے منصوب اشعار ہیں جن کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الولایہ والخلافہ میں ارشاد فرمایا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد، نظام ولایت صرف گلے میں لاکٹ لٹکانے سے یا گھر پہ علم لگانے سے نظام ولایت نہیں آ جاتا، زندگی میں لے کر آنا ہے نظام ولایت۔ اب مولا سے پوچھے، مولا کیسے نظام ولایت کی اتباع کریں، کاموں میں کیسے؟ تو مولا کہیں گے اسی کو بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، ایک اللہ کے حکم کو زندگی میں اوبے کرتے رہو، پیروی کرتے رہو، اور اپنے کاموں کو منظم کرتے رہو، نظم دیتے رہو، نظم نہیں کسی آرڈر میں کسی ترتیب میں لے کر آنا، اور یہ ولایت ہی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ ہمارے کاموں کی سمت کیا ہونی چاہیے۔ راہ، وسیلہ، اسباب بعض اوقات انسان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی جہت، اس کی سمت، اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو راستہ بھی اس کے کام نہیں آتا، وسیلہ اور اسباب بھی اس کے کام نہیں آتے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے شہر جانا ہے، صدر جانا ہے، آپ نے کہا کون سی روڈ جائے گی؟ جناب یہاں سے شارع فیصل جائے گی۔ اچھا جناب آپ شارع فیصل پہ آگے کون سی بس جائے گی؟ میرے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ جب پہلی دفعہ کوئی خطیب آ رہا ہوتا تو لوگ کبھی اس کے قیافوں کو دیکھ رہے ہوتے، کبھی لب و لہجے کو دیکھ رہے ہوتے، درود بھیجے محمد والے محمد، لیکن ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر جیسے ہی لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے فوراً یہ سارے سلسلے مل جاتے ہیں، نہ کوئی زبان کا فرق رہتا ہے، نہ کوئی نسل کا فرق رہتا ہے، نہ کسی قبیلے کی ذات پات ہمیں ان سرحدوں سے روکتی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے کہا جناب شارع فیصل، اچھا جناب کھڑے ہو گئے، کون سے روٹ کی بس جائے گی؟ اس نمبر کی بس جائے گی۔ آپ نے دیکھا سامنے سے بس آ رہی اور آپ سوار ہو گئے، آپ نے کہا الحمدللہ سیٹ بھی مل گئی ماشاءاللہ سے،
اب آپ بیٹھ گئے اور اس فکر میں بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ جناب کتنا وقت رہ گیا منزل پہ پہنچنے کا, کتنا وقت رہ گیا. لیکن اگر وسیلہ بھی بہت اچھا, ایئر کنڈیشن بس, راستہ بھی بہت اچھا, لیکن اگر آپ نے اپنی سمت کا تعین نہیں کیا تو نہ یہ وسیلہ آپ کے کام آئے گا نہ راہ آپ کے کام آئے گی. نہ وسیلہ آپ کے کام, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صدر سے قریب ہوتا جا رہا ہوں, پتہ چلا آپ صدر سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سمت کا تعین, ولایت سمت کا تعین. امام علی فرما رہے ہیں اسی کم بے تقوی اللہ و نظر امرے کو, اپنے کاموں کو منظم کرو, اپنے کاموں کو ولایت کے سائے میں مرتب کرنے کی کوشش کرو. اور یہ وجہ ہے کہ ابن جہم حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچے, امام کا شاگرد, امام کا صحابی, امام کا چاہنے والا, محب, امام کا ماننے والا, امام کی خدمت پہنچا, کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو آپ کے مطابق چلاؤں. اب مجھے بتائیے اناش تین عالم کئی فانا عندہ کا, مولا یہ بتائیے کہ کیسے پتا چلے گا میں آپ کی اتباع کر رہا ہوں, کیسے پتا چلے گا میں آپ سے جو محبت کر رہا ہوں وہ کامل محبت ہے. محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں لیکن محبت کے دعوے کی تصدیق بھی ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر دعوے کے جناب ہر کوئی بغیر تصدیق کے ہر کوئی دعویٰ قبول کر لیا جائے. کوئی دروازہ کٹکھٹائے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے, آپ کہیں گے بسم اللہ اپنے بھی بچے لے ہوں محلے والے کے بھی لے ہوں. نہیں, وہاں پوچھتے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ ہے, کس میڈیکل کالج نے آپ کو بھیجا ہے, کوئی آپ کے پاس ایکسپائرڈ تو نہیں ہے, آپ کی تاریخ مصرف تو نہیں گزر گئی. کوئی شخص آئے کسی سیکیورٹی فورسز کے ادارے میں, جناب میں فلاں ادارے تعلق رکھتا ہوں, آپ پوچھتے ہیں جناب آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے, کوئی کارڈ ہے, کوئی سند ہے, کوئی چیز ہے, کوئی طبیب آیا میں علاج کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کے دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی ایم بی بی ایس کی ڈگری موجود ہے, کس میڈیکل کالج سے کیا ہے؟ تو بغیر تصدیق کے دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب ابن جہم پوچھ رہے امام سے, مولا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں, منظم کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو اس ولایت کے سائے میں, ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. خدا نے کہا انما ولیکم اللہ, اللہ ولی, رسول ولی اور صاحبان ایمان ولی, کہ جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. یعنی ایک سلسلہ بتا دیا کہ پہلے سے جڑو گے تو پھر در حقیقت پہنچ جاؤ گے آخر تک, یعنی اللہ تک, اور اللہ سے لے کے چلو گے تو آخر تک پہنچ جاؤ گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب پوچھا امام سے, مولا بتائیے کیسے پیروی کروں؟ کیف انا عندک, مولا آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے؟ میں جو آپ کی پیروی کر رہا ہوں, آپ کا شیعہ ہوں, محمو عزادار ہوں, بتائیے جو محبت کا دعویٰ ہے, جو ولایت کا دعویٰ ہے, یہ کیسے قبول ہو؟ امام نے کہا انظر کیف انا عندک, تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میری کتنی جگہ ہے. اب امام نے بیلنس کر دیا نا, محبت دو طرفہ ہوتی ہے, محبت ایک طرفہ قبول ہی نہیں. لاکھ آپ کسی کے لیے کہتے ہیں جناب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کو چاہتے ہیں, آپ ہمارے لیے عزیز ہیں, جب تک دعوی محبت کی تصدیق نہ ہو کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کہا یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے, تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے, تم میری ولایت کی کتنی پیروی کرتے ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو خدا نے کہا کہ اپنی زندگی کو اس محور پر مرتب کرو, انما ولیکم اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت روح میں زکات دے رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مسجد نبوی پہنچے اور کہا کہ وہ کون ہستی ہے کہ جس نے حالت روح میں زکات دی ہے؟ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. 18 کے قریب اصحاب رسول نے گواہی دی, یا رسول اللہ یہ علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے جس نے حالت روح میں زکات دی ہے. تو رسول اللہ نے بڑھ کر اپنے ابن عم کو گلے سے لگا لیا. یعنی بار بار اشارہ کر کے واضح آیت ہے. شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اس میں اور بہت سے ظریف نکات تھے, فضائل کے نکات تھے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, مختصر کر رہا ہوں عزیزان گرامی. میں اسی ولایت کی طرف آ رہا ہوں تاکہ یہ نظام ولایت جس کو اللہ متعارف کرا رہا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یعنی اس محور سے جڑ جاؤ. دیکھیے جب بھی کوئی بھی میتھ کی ایکویشن اور سوال ہوتا ہے, بچے موجود ہیں نوجوان یونیورسٹی کے, ان کے لیے بھی ایک مثال, کہ جب بھی وہ ایکویشن سالو کر رہے ہیں، کوئی میتھمیٹکس کا سوال سالو کر رہے ہیں اور کوئی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ نتیجہ نہیں مل رہا یا ہم غلطی کر رہے ہیں، فوراً سوال کو دیکھتے ہیں کہ جناب جو سوال دیا گیا تھا کیا اس کو نقل کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بعض اوقات ہوتا ہے بچے جلدی میں سوال کا نمبر چینج کر دیتے ہیں، سوال دوسرا ہوتا ہے جلدی میں تیسرا لکھ دیتے ہیں، بعد میں جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلا یہ دوسرا سوال تھا، ہم نے تیسرا لکھ دیا. کبھی ترتیب سے جواب دے رہے ہوتے، کبھی ترتیب سے جواب نہیں دیتے، کبھی چھٹے سوال کا پہلے جواب دے دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں چھٹے سوال کا جواب، کبھی دوسرے سوال کا جواب دے لیتے، ترتیب بعض اوقات، لیکن اس کو نوٹ کر دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی بھی میتھمیٹکس کی ایکویشن سالو کر رہے ہیں آپ کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو سوال تھا کیا اسی کو جواب دے رہے ہیں، فوراً اپنے مرکز سے رابطہ جوڑتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. خدا کہہ گئے دیکھو جہاں پر بھی تمہیں زندگی میں نظر آئے کہ تمہارا رابطہ منقطع ہو رہا ہے، تم ولایت کے راستے سے منحرف ہو رہے ہو یا تمہیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، زمانہ حالات تنگ کر رہا ہے، عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے کہ تمہیں ولایت کے راستے سے ہٹا دے، فوراً اپنے مرکز سے رابطہ جوڑو. توجہ فرمائی گئی. ایک اور مثال میں عرض کروں، آپ کا یہ علاقہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر دوسرے علاقوں سے ملحق ہونے کے لیے سڑکوں کا ایک جال بچھا ہے، کچھ بڑی شاہراہیں ہیں، کچھ چھوٹی گلیاں ہیں، کچھ چھوٹی سڑکیں ہیں. آپ تقریباً سبھی سے واقف ہوں گے، جناب اس گلی سے نکلیں گے تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، اس علاقے سے نکلیں گے تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے. یہی حال بسوں کے روٹ کا ہوتا ہے، بسوں کے اپنے اپنے روٹ بنے ہوئے ہیں، راستے بنے مقرر ہیں، جناب یہ بس یہاں سے جائے گی، یہاں پہنچے گی، یہاں سے نکلے گی، وہاں پہنچے گی، آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے گی. لیکن یہ بتائیے کہ کیا آسمانوں پر بھی کوئی راستے اور روڈیں اور سڑکوں کا جال بچھا ہوتا ہے؟ یہ جہاز کیسے اڑتے ہیں؟ یہ جہاز بغیر ٹکرائے اپنی منزل تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اگر ولایت اور مرکزیت یاد ہو تو بس دو جملے سنا کر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. کیسے جہاز اڑتا ہے؟ جہاز اڑا فضا میں، سامنے آسمان اور بادل، تحت دینے کا. کیسے جہاز پہنچتا ہے؟ جہازوں کے اپنے روٹ ہیں. یہ جہاز اس طریقے سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے بغیر کسی جہاز سے ٹکرائے کہ جب تک اس کا رابطہ اپنے مرکز سے رہتا ہے یہ اپنے راستے پہ گامزن رہتا ہے، نہ خود نقصان کا شکار ہوتا ہے نہ دوسرے کو نقصان کا شکار کرتا ہے. بس عزیز علیہ کے چھوٹی سی مثال سے سمجھ جائیے، خدا نے کہا اپنے مرکز سے رابطہ قائم کرو گے ہمیشہ شاہراہ حیات پر صراط مستقیم پہ گامزن رہو گے، جیسے ہی مرکز سے رابطہ ٹوٹے گا بکھر جاؤ گے، منقسم ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس مرکز سے رابطہ ہے. اب خدا نے کہا یہ ولایت، یہ ہدایت بھی میری جانب سے آئے گی. پہلے خلیفہ کا در حقیقت چناؤ ہو رہا ہے، پہلے خلیفہ کا اعلان ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. خدا نے کہا میں خلیفہ بنا، جاعل یعنی قرار دینے والا، بنانے والا، مقرر کرنے والا. خدا کہہ رہا ہے یہ تمام نظام میرا، حیات میری، موت میری، زندگی میری، دنیا میری، آخرت میری، سب میرا، تو میں ہی قرار دوں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی زندگی میں اس روئے زمین پر پہلے حادی کے انتخاب کا مرحلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قرار دے رہا ہوں. اور جب امام کی بات آئی تو ابراہیم نے لکھا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں قرار دینے والا ہوں. اب پتہ چلا کہ اگر کوئی خلافت بھی لے کر آئے تو سند دیکھنا، امامت لے کے آئے تو سند دیکھنا، اگر اللہ کے مرکز سے آ رہا ہے تو قبول کرنا ورنہ دیوار پہ دیوار.
بابا کے بلند
سلام. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا لیکن ائمہ کے بیٹے تھے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا لیکن ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سند نہیں ہے انی جاعل کی. انی جاعل للناس اماما، مرکز سے متصل رہو، یہ مرکز تمہیں رسول کے ذریعے سے، اور رسول تمہیں اپنے بعد حجت الہی کے ذریعے سے متصل کر دے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ ہے نظام ولایت کہ اس طریقے سے. اور مرکز کو یعنی ہر دور میں ہر نبی، ہر وصی، ہر حجت خدا مرکز قرار پاتا ہے، یعنی وہ اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ دین کو کس راستے پر چلائے. خود رسالت مآب کی زندگی میں ہمیں کئی روشیں، کئی اسلوب نظر آتے ہیں، کبھی صلح، کبھی جنگ، کبھی خاموشی، کبھی اقتصادی بائیکاٹ، مختلف، کبھی اخلاق، کبھی خاموشی سے ظلم و ستم سہنا، کبھی پتھر کھانا، کبھی خاموش رہنا، اور کبھی تلوار اٹھا کے جنگ کرنا، مختلف اسلوب نظر آتے ہیں. یعنی رسول، اللہ کا رسول بھی دین کو نافذ کرنے کے لیے در حقیقت مختلف اسلوب بتا رہا ہے. امام علی کی زندگی، رسول اللہ جب تک ہیں ساتھ ساتھ جنگوں میں آگے آگے، کوئی جنگ علی کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، کوئی جنگ، ہر جنگ میں آگے آگے. اس کے بعد 25 سال کی خاموشی، اس کے بعد تقریباً 4 سال کا دور حکومت، 3 بڑی طاقتوں سے جنگ، 4 بڑی جنگیں مولا علی نے لڑی. یہ اسلوب نظر آئے. امام حسن کی زندگی میں ایک الگ اسلوب نظر آتا ہے، امام حسین کی زندگی میں ایک الگ اسلوب نظر آتا ہے، خود امام حسین کی زندگی میں کئی ہمیں روشیں نظر آتی ہیں. یہ تصور مت کیجئے گا کہ ولایت یعنی امام، یعنی حجت خدا، یعنی ولی، یعنی انسان کامل، یعنی قطب عالم امکان. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین سے بیعت یزید کا سوال کیا گیا تھا تو امام نے اس وقت حالت قیام میں آئے، ہرگز نہیں. اگر بیعت یزید کا سوال نہ بھی کیا جاتا تو امام قیام فرماتے، اور امام قیام فرما چکے تھے. امیر شام کی زندگی میں اس کی وفات سے 2 سال پہلے امام نے ایام حج میں منا کے میدان میں صحابہ اکرام، تابعین و تبع تابعین کو جمع کر کے جو عظیم الشان خطبہ دیا ہے، وہ امام نے اعلان جنگ کیا تھا. لیکن وہ جنگ تلوار سے نہیں تھی، وہ جنگ بصیرت کے پیغام سے تھی، شعور کے پہچان کو پہنچانے سے تھی. بصیرت کو پہنچانا چاہتے تھے، ادائیگی وظیفہ کرنا چاہتا تھا میرا امام اس طریقے سے. اور پھر یہاں تک کہ ایک دفعہ امیر شام کا قافلہ جا رہا ہے، امام حسین اپنے ساتھی کو بھیجتے ہیں اور اس قافلے پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ میں نے تیرے اس قافلے پر اس کو روک لیا اپنے پاس. یعنی بیت المال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، امام وقت، حجت خدا، ولی کامل، اس کا اختیار رکھتا ہے. امام نے بتا دیا، یعنی اس طریقے سے. اور پھر کربلا میں آ کر امام عالی مقام کی جو سیرت ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ اسلوب، یہ امام بتائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں ولی، ہر زمانے میں حجت خدا، نبی ہو، امام ہو، وصی ہو، کوئی بھی ہو، وہ محور قرار پاتا، وہ بتائے گا کہ زندگی کو کس طریقے سے چلانا ہے. کبھی علی 25 سال خاموشی اختیار کر کے اس ولایت کی تضمین کرتے ہیں، کبھی ان 4 جنگوں کے ذریعے سے ولایت کو مضبوط و مستحکم کرتے ہیں، اور کبھی رسول اللہ کے ساتھ تلوار اٹھا کر ہر جنگ میں شریک ہو کر در حقیقت اس نظام ولایت کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہر زمانے میں ہر امام اس حجت کو، اس نظام ولایت کو مربوط و مستحکم کرتے ہوئے میں نظر آئے گا. اب جب یہ نظام ولایت ہے، اللہ، رسول اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، اور اس کے ذیل میں 12 ائمہ اہل مسلحت، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اب سوال آتا ہے تو ایک جملہ عرض کروں کہ یہ نظام ولایت جو امام زمانہ تک ہے، درود بھیجو محمد و آل محمد، ایک دفعہ درود بھیجو محمد و آل محمد. یہ نظام ولایت جو امام تک پہنچا، ہدایت امام سے، نجات امام سے، نور امام سے، علم امام سے، لیکن کسی کی رسائی نہیں ہے، کسی کی پہنچ نہیں ہے، کسی کی ملاقات نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے؟ کہا کہ زمانہ غیبت میں مرجعیت در حقیقت اس خلا کو پر کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام معصوم کا نمائندہ غیر معصوم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اہل بیت کی زندگی میں بھی ملتا ہے. کیا مالک اشتر معصوم تھے؟ کیا سلمان معصوم تھے؟ کیا دوسرے اصحاب جن کو ائمہ نے اپنی زندگی میں اپنا نائب بنا کر مختلف علاقوں کا والی بنایا, گورنر بنایا, زمامدار بنایا, ان کو حکومت دی, جا کر ہماری طرف سے نظام ولایت کو مستحکم کرو, کیا وہ معصوم تھے؟ نہیں, معصوم نہیں تھے. اپنے اپنے درجے کی لحاظ سے معصوم ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ان معصومی میں نہیں تھے جن کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اپنا نائب و سفیر بنا کے بھیجا یہ کہہ کر کہ یہ غیر معصوم ہے, لیکن چونکہ مجھ سے منسوب ہے, اس کا حکم میرا حکم, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, اب جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ میری بیعت کرے گا. تو اس زمانے میں اگر ولی فقیہ کی اطاعت کے لیے بیعت کرتے ہیں تو یہ ولی فقیہ کی اطاعت نہیں ہوتی, امام زمانہ کی اطاعت ہوتی ہے. درود جے محمد و آل محمد پر. تو اس دور میں اس ولایت کو کیسے حاصل کریں؟ منظم کرنا ہے اپنے کاموں کو, متحد, متفق, منسجم, ہم صدا, ہم جہد ہو کر. یہ نظام ولایت جو کہے گی کہ آپ کی مجلس کو, آپ کے میلاد کو, آپ کی محافل کو, آپ کی عزا کی تقاریب اور مجالس عزا کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جس وادی میں رہتے ہیں, جس ملک میں بستے ہیں, اس کی بنیادوں کو مستحکم کریں. کبھی کوئی علی کمانے والا غدار وطن ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں. توجہ فرمائیں, ابو تراب کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں سخت زلزلہ آیا, حضرت عمر کا دور ہے, زلزلہ آیا, لوگ سراسیما گھروں سے باہر نکلے, خلیفہ بھی نکلے, دیکھا کہ امیر المومنین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے شہ سوار کی طرح, جیسے کہ وہ سوار اس کے اپنے ہاتھ میں ہو, وہ مرکب اس کے اختیار میں ہو, قدم بڑھاتے ہوئے امام ایک ٹیلے پہ جا پہنچے. خلیفہ نے پوچھا, یا علی زلزلے سے پریشان نہیں ہوتے؟ مولا ایک دفعہ مسکرائے, کہا کہ نہیں ابن خطاب, علی ان زلزلوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. کہا کہ ایک دفعہ جب لوگوں کی چیخوں پکار بلند ہوئی, مولا علی نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا, کہا اسکت, زمین خاموش ہو جا, زمین تھم جا, بس ابو تراب کا حکم ملنا تھا کہ زمین میں جو گڑ گڑا ہٹ تھی, زمین میں جو زلزلہ تھا, زمین میں جو لرزہ تاری تھا, ایک دفعہ سمٹ کر یہ جان ہو گیا, زمین جامد و بے جان ہو گئی, ابو تراب نے حکم دے دیا, زمین اتباع کرنے لگی. تو بس ابو تراب کا ماننے والا اپنی تراب سے, اپنے وطن کی مٹی سے غداری کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. تو بس مجلس ولایت کے نظام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری مجلس, تمہارا ماتم, تمہارا مرثیہ, تمہارا علم, تمہاری عزاداری, تمہاری سوگواری, تمہاری محفل میلاد, جس خطے میں رہتے ہو, جس ریاست میں رہتے ہو, اس کی بنیادوں کو مستحکم کرو, تاکہ وہ طاقتیں جو شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں, کبھی سنیوں کو مار کر, کبھی شیعوں کو قتل کر کے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے, تم نظام ولایت سے وابستہ ہوگے تو کوئی تمہارے نظام کو, کوئی تمہارے محفل میلاد کو, کوئی تمہارے عزادارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ نظام ولایت ہے, اور امام سجاد کی دعا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے. اس زمانے میں کون حاکم تھا؟ یزید, اور اس کے بعد بنو امیہ کے مختلف ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر. لیکن امام نے کیوں سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کی دعا کی؟ صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا, سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کے لیے امام نے دعا کی. بظاہر تو وہ یزید اور ڈکٹیٹروں کی اتباع کر رہے تھے, لیکن امام نے کیوں دعا کی؟ توجہ فرمائیے گا. اس لیے دعا کی امام وقت حجت خدا نے کہ ریاست اسلامی ریاست ہے, مملکت اسلامی مملکت ہے, اگر کہیں کوئی ظالم جابر عامر ڈکٹیٹر قابض بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس اسلامی ریاست کی حفاظت کا جذبہ اپنے اندر زندہ رکھنا چاہیے. امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے, گریے کے ذریعے سے در حقیقت اس نظام ولایت کو مستحکم کیا. امام پنجم اور امام ششم نے علم کے ذریعے سے, علمی درسگاہ یونیورسٹیز بنا کر, شاگرد پروری کر کے اس نظام ولایت کو مستحکم کیا. ساتھ امام نے اپنے اصحاب کا نیٹورک بچھا کے اس نظام ولایت کو مستحکم کیا، کیونکہ ہم امام ہفتوں کی زندگی سے کچھ جانتے ہی نہیں، کیوں نہیں جانتے، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ خطیب جو ہے وہ اپنے لفافے کے چکر میں ہوتا ہے، سامعین کو نظر و نیاز کی پرواہ ہوتی ہے، جلدی جلدی بھاگو، جلدی جلدی نعرے لگاؤ، ختم کرو، مولوی اپنے لفافے کے چکر میں اور سننے والا نظر و نیاز اور لنگر کے چکر میں ہوتا ہے، جانتے نہیں، لیکن کیا اہل بیت کی زندگی ایسی تھی کہ خاموش زندگی گزار کے کوئی کام ہی نہیں کیا؟ یہ تہمت ہے امام پر، یہ جسارت ہے امام کی شان میں کہ اہل بیت کی زندگی کے بارے میں تصور کریں کہ ان کی زندگی تو گزر گئی بس، یہ امام سجاد نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اگر میں صرف امام سجاد کی زندگی کے کارنامے آپ کو بیان کرنا شروع کروں یہ وقت میرا تمام ہو جائے گا، امام کے وہ کارنامے، وہ خدمتیں جو امام نے کربلا کے بعد انجام دی نظام ولایت کے تحفظ و تحکیم کے لیے، در حقیقت وہ ختم نہیں ہوں گے، تو بظاہر اہل بیت کی زندگی نظر آتی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر امام ولی قطب عالم کا انسان کامل ولی اللہ العظم در حقیقت محور قرار پا، وہ بتاتا ہے کہ اب مجھے کس طرح عمل کرنا ہے، امام مثل الامام مثل الکعبہ، امام فرماتے ہیں کہ امام کی مثال کعبے کیسی ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں کعبہ چل کے امام کے پاس نہیں آتا، امام کی مثال کعبے کیسی ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں کعبہ امام کے کعبہ جو لوگوں کے پاس نہیں آئے گا، امام بتائیں گے کہ دیکھو امام محتاج نہیں ہے کہ مجھے بتاؤ کہ زندگی کیسے چلے گی، میں کیسے عمل کروں، نہیں، وہ امام ہی نہیں ہے جو محتاج ہو جائے لوگوں کے علم کا، ناقص علم کا، امام محور قرار پاتا ہے، وہ بتائے گا اب مجھے صبر کرنا ہے، مجھے جہاد کرنا ہے، مجھے قیام کرنا ہے، مجھے سکوت کرنا ہے، مجھے ظالم سے معاہدہ کرنا ہے، یا جو بھی، تو مختلف آئمہ کی زندگی، تو یہ نظام ولایت ہے، اور بات آ گئی تو اس کو عرض کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب آ جاؤں، آٹھویں امام کی زندگی والی عہدی قبول کر لی، ایام شہادت آنے والے ہیں انشاءاللہ، آپ سماعت فرمائیں گے علماء سے، خطبہ ذاکرین سے انشاءاللہ، کیوں علی عہدی قبول کی، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ نظام ولایت کا محور ہر دور میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، محور سے مربوط و متصل ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں نماز قائم کرتے ہیں، حالت روح میں زکات دیتے ہیں، اب کیا کیا امام نے، بادشاہ وقت کی خواہش تھی کہ وہ لوگوں میں یہ تاثر دے کہ اہل بیت بہت زاہد، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت پارسا تھے، دنیا نہیں ملی، سلطنت و وزارت نہیں ملی، کونے میں مصلی بچھا کے عبادت کرتے رہے، اور جیسے ہی ولایت ملی، جیسے ہی سلطنت ملی، جیسے ہی اقتدار ملا، فوراً آ گئے اور یہ کہہ کے کہا کہ امام کو زبردستی تلوار کی نوک پر کہا کہ اگر نہیں کرتے تو آپ کو قتل، امام نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پر، وہ جو کہتے ہیں خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا تو خدا نے اس گنجے کو بھی ناخن نہیں دیے تھے، امام نے شرط لگائی، نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو ہٹاؤں گا، نہ کسی کو مقرر کروں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بیچارہ گنجا تھا اس کو بھی ناخن نہیں تھے، اس نے کہا ہاں، لیکن بعد میں یہی شرط جو امام نے لگائی تھی اس کی رسوائی کا سبب بنی، تو لوگ کہنے لگے یہ کیسا ولی عہد ہے، نہ کسی کو مقرر کرتا ہے، نہ کسی کو عزل و نصب کرتا ہے، یہ کیسا ولی ہے، اب پتہ چلا، یعنی اس کی کوشش تھی کہ یہ ثابت کرے، بنو عباس نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم اہل بیت کی اہل بیت کے لیے ان کو اقتدار دلانا چاہتے ہیں، ولایت اور ظاہری حکومت دلانا چاہتے ہیں، یہ ان کا نعرہ تھا، آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نعرہ لگا خوبصورت نعرے لگاتے ہیں، آج آپ دیکھیے فتویٰ بھی آ گیا کہ جناب جو حملہ آور خودکش ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں ان کو جہنم میں جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے، ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا فتویٰ دیا، آپ کی عظمت کو ہمارا سلام ہو، لیکن اتنی دیر سے یہ فتویٰ کیوں آیا، پاکستان کے 18 کروڑ عوام جس کے ہر گھر میں کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھا ہو وہ پوچھنے پر مجبور ہے، مفتی صاحب یہ تو بتائیے کہ اتنی دیر سے یہ فتویٰ کیوں آیا، جب قتل ہو رہے تھے، جب شناختی کارڈ کے لوگوں کو مارا جا رہا تھا، جب سراب گوٹ کے پل پر جو ہے وہ سر کو لٹکایا جا رہا تھا، جب اجولی میں، جب عباس ٹاؤن میں، جب کوئٹہ میں، جب چلاس میں، جب پارا چنار میں، جب کراچی میں، جب مختلف شہروں میں قتل و غارت ہو رہی تھی، سنیوں کو مارا جا رہا تھا، اصحاب قبور کی بے حرمتی کی جا رہی تھی شام میں، ان کی قبور کو کی پامالی کی جا رہی تھی، آپ کے ہی مکتب کے دیوبندی علماء کو مارا جا رہا تھا، اس وقت یہ فتویٰ کیوں نہیں آیا، آج کیوں آ گیا، سوال یہ ہے آج کیوں آ گیا، وجہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، فوج کے دشمنوں کو، رینجرز کے دشمنوں کو، پولیس کے قاتلوں کو، بے گناہ عوام کے لیے بھیڑیا صفت خون آشاموں کو در حقیقت معتدل مزاج بنا کے پیش کرنا تھا،
راول پنڈی کا واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، میڈیا ساتھ، پنجاب انتظامیہ ساتھ، نواز انتظامیہ ساتھ، کہ جائیں ان کو معصوم صورت بنا کر، محب وطن بنا کر، ان کو قلدم کے ٹیگ سے ہٹا کر ان کو محب وطن جماعتوں کے طور پر پیش کرو۔ ان کی سپورٹ کے لیے یہ فتویٰ آیا ہے، آج تک کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اب ان دہشت گردوں کو ایک شرعی جواب چاہیے، ایک دلیل چاہیے۔ میں کس جگہ خطاب کر رہا تھا تو ایک پڑھی لکھی خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے سنا ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کسی قاضی سے فتویٰ لیا گیا، مجھے یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا تاریخ کا المیہ ہے، وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اپنے علم کو بیچا، اپنی معرفت کو بیچا، اپنی دنیا کو بیچا، اپنی آخرت کو بیچا، سودا کیا، خسرت دنیا والا آخرہ کا مزہ قرار پائے۔ یہ وہی مفتیان دین ہیں، معذرت کے ساتھ یہ فتوے اس وقت کیوں نہیں آئے کہ جب ہزاروں لوگ تہتے ہو رہے تھے؟ آج ان دہشت گردوں کو شرعی جواز چاہیے تھا۔ تو جب نظام ولایت سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان خون آشاموں کی چنگل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ نظام ولایت یہ بتاتا ہے کہ غیبت امام زمانہ میں مستحکم اور مربوط اور منسجم رہو، جتنا تم کاربند رہو گے، استقامت دکھاؤ گے، اتنی ہی تمہاری نجات نزدیک ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ یہ نظام ولایت ہے، مرکز سے رابطہ۔ امام بھی آئے گا، انی جائل کی سند لے کر آئے گا۔ ہر آنے والے کو، ہر اہل غیر کو ہم امام نہیں مانتے، ہماری تو پیش نماز ہوتا ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ ان شرائط کو اترے گا تو نماز پڑھائے گا۔ ہمارے مجتہد کی شرائط بھی ہیں، ان شرائط پورا اترے گا تو مجتہد کہلائے گا۔ تو پھر امام کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پکڑ کر میں کہوں جناب آپ امام بن جائیے، حاضی بن جائیے؟ نہیں عزیزہ نگرامی، بلکہ امام کی شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے سند لے کے آتا ہے۔ اور ہماری در عظمت اور حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، ایک فقہ ہے۔ توجہ فرمائی، دوبارہ جملہ کہوں گا، ہمارے 12 امام میں ایک فقہ ہے۔ میں مناظرہ میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ 12 ائمہ اس لیے کہ یہ حقیقت محمدیہ کے عامل ہیں۔ اول محمد و آخر محمد و اوسط محمد و کلنا محمد، اس لیے کہ نظام ولایت سے مربوط وہ حسیہ، وہ حادی اور رہنما ہے کہ پہلا جو کہہ دیتا ہے آنے والا، اس کی نفی نہیں کرتا، اور جو آنے والا ہے پردہ غیبت میں ہے، وہ جو عمل کرے گا پہلا، اس کی نفی کر کے نہیں جاتا۔ اس لیے کہ یہ نور الہی کے وہ مجسم متجلی اجساد مبارکہ ہے کہ جو پہلا کہہ دیتا ہے آخر اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نظام ولایت کہ جو نظام ولایت سے مربوط ہو جائے وہ ایک سلسلے میں، تسلسل میں، اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے، اس کے ہر کام کی سمت اور اس کی ڈائریکشن خدائی ہو جاتی ہے، وہ ہر کام میں اپنے خدا، اپنے رسول اور اپنے امام کی محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میرا ہر کام میرے خدا کے مطابق، کیا میرا ہر کام میرے رسول کے مطابق، کیا میرا ہر کام میرے امام زمانہ کی خوشنودی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام کی خوشنودی رسول کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی نجات کی ضامن ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر عمل چھوٹے سے چھوٹا کیا امام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا خواہشات نفسانی کے تابع ہے۔ اگر وہ اللہ، رسول اور امام کی مرد و منشی کے مطابق ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم اور آپ نظام ولایت کی کشتی میں سوار ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں آنکھیں بہکتی بھی نظر آئیں، کہیں کان بہکتے بھی نظر آئیں، کہیں ہاتھ و پیر عقل کا ساتھ نہ دیں اور انسان کی زندگی میں گناہ نظر آئے، تو پھر سمجھ جائیے کہ ہماری زندگی نظام ولایت کے محور پر گامزن نہیں ہے۔ اگر نظام ولایت کے محور پر گامزن ہوتی تو ہر کام میں، ہر چیز میں ہمیں اللہ کی، اب میں ایک مثال دوں گا، غیر معصوم ہستی کی مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو، اس لیے کہ جب بھی معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے جناب
نماز پڑھیے جناب وہ کہاں اور ہم کہاں, روزہ رکھیے جناب ہم کہاں وہ کہاں, یہ کام کی جناب ہم کہاں وہ کہاں. تو کہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جب آپ شفاعت کے لیے پہنچیں گے جناب آپ کہاں اور ہم کہاں, ایسا نہ ہو. تسلسل ہونا چاہیے نا, سنخیت اسی لیے فلسفے کی زبان میں کہ شفاعت اسی کو ملے گی جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو, تو مماثلت تو ہو, سنخیت تو ہو, مشابہت تو ہو کہ جناب آپ نے شفاعت شفا سے یہ دو انگلیاں جو برابر ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک انگلی الگ ہو ایک انگلی الگ ہو, آپ کے جناب یہ نماز شفا جو کہا جاتا ہے نماز شب میں یعنی دو رگت جو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو امام کی سیرت پہ چلنے کے لیے کوشش کرے گا, اپنی زندگی میں امام کی منشا اور مرضی کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کرے گا. تو ایسا نہیں کہ اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے, اس نظام ولایت پہ لانا ہے کہ کوئی عمل ہمارا در حقیقت امام کی مرضی رسول کی مرضی اللہ کی مرضی سے خالی نہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. آخری واقعہ سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. حضرت مالک اشتر گزر رہے ہیں, ایک شخص نے آپ کی زبان میں نازیبہ کلمات ادا کیے, آپ نے سنا اور سن کے گزر گئے. جس شخص نے نازیبہ کلمات ادا کیے تھے اس کے برابر میں ایک شخص کھڑا تھا, اس نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر معلوم ہوتا تو تو یہ نازیبہ کلمات ادا نہ کرتا. کہا کون ہے؟ کہا مالک اشتر. مالک اشتر کا شوہر تھا. اب جو سنا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی, یہ بھاگا مالک اشتر کے پاس, اب تو میری موت پکی ہے. دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں جا رہے ہیں, یہ بھی مسجد میں داخل ہوا. دیکھے مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بیٹھ گیا. جیسے ہی نماز تمام ہوئی مالک اشتر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, دعا جب ختم کی یہ پہنچا اور پیروں میں گر گیا, مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. مالک اشتر کہا کہ کوئی بات نہیں, میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں مسجد میں آؤں, لیکن تو نے میری شان میں کچھ غیر اخلاقی جملے کہے تو میرے دل نے کہا کہ تجھے کچھ کہنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں. تیرے لیے مغفرت, یہ ہے مالک اشتر کا کردار. ہم میں سے ہر شخص مالک اشتر کا کردار ادا کر رہا ہے, تو ہم میں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا کردار علی کی ولایت کے محور پر ہے یا نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے, ایسی دسیوں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں اہل بیت کے اصحاب میں, غیر معصوم ہستیوں میں جن کی زندگی محور ولایت پر ہے. سلمان, مقداد, ابو ذر رسول اللہ فرماتے ہیں سچا ترین انسان اس کائنات میں, ابو ذر سے زیادہ اس کائنات میں سچا ترین انسان نہیں دیکھا. ابو ذر کو اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے جلا وطن کر دیا. اتنا بولا, اتنا حق بات کی کہ جلا وطن. کہا کہ سب سے بہترین اور پسندیدہ شہر کون سا ہے ابو ذر؟ کہا کہ مدینہ میرے حبیب کا دیار. کہا کہ سب سے بدترین جگہ کون سی تمہاری نظر میں؟ کہا کہ ربضہ کا ریگستان, کہ جہاں میں ایام جاہلیت میں زندگی بسر کرتا تھا, مجھے نفرت ہے اس جگہ سے. کہا کہ ابو ذر کو اسی جگہ بھیج دیا جائے. ابو ذر تیار, اعلان ہو گیا سرکاری طور پر کوئی ابو ذر کو شہر کے دروازے تک چھوڑنے نہیں جائے گا. لیکن ابو ذر کا ترین ساتھی علی مرتضیٰ حسن حسین اور چنہ صاحب کے ساتھ ابو ذر کو الوداع کہنے آئے ہیں, اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے, رجوع کیجیے گا نہج البلاغہ, پڑھنے والا خطبہ ہے. کاش کہ علی کے ماننے والے علی کی نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں, کاش علی کے دردوں سے آشنا ہوں, کاش علی کے وہ نالے ان کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں. آج بھی علی معجزن ہے, آج بھی علی کلمہ گو ہے, آج بھی علی ہم سے در حقیقت پکار رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے. وہ خطبہ موجود ہے جب حضرت ابو ذر کو چھوڑ جائے. یہ ہے ولایت پذیری, زندگی کے آخری لمحات تک مقداد میثم تمار اس پودے کو پانی دیتے نظر آتے ہیں جس کے بارے میں علی نے کہا تھا کہ تمہیں اسی درخت پر تمہیں سولی سے لٹکایا جائے گا, تمہیں سولی دی جائے گی. کس جرم کی بنا پر؟ کہ تم مدحت علی میں در حقیقت اپنی زبان کو گویا کرتے ہو. یہ ولایت, یہ کوئی آسان, آج جو آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں اشیر بھی نہیں ہیں, اشیر بھی نہیں ہے تاریخ کا. بس میں نے ختم کیا, عزیزان کرام, وقت کافی ہو گیا. عشر عشیر نہیں, یہ وقت ہے ولایت ابن عمیر, غالباً ساتویں امام کا زمانہ ہے, کوڑے لگائے جا رہے ہیں ابن عمیر کو تشیع کے جرم میں, ولایت کے جرم میں راز اگلوائے جا رہے ہیں. قریب تھا کہ جان نکل جائے اور یہ راز دشمن کے حوالے کر دیں, امام نے اپنے صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور ابن عمیر کے پاس جا کے جملہ کہو. امام کا قاصد پہنچا ابن عمیر کے پاس, جاں بلک, تھکا ہوا, خستہ حال, خون رس رہا ہے, بدن تڑپ رہا ہے, سانس پھولی ہوئی ہے, کوڑوں سے بدن زخمی ہے. امام کا صحابی پہنچا, کہا اذکر موقفک عند اللہ. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا ابن عمیر سے جا کے کہو جسے تشیع کے جرم میں, تشیع کی قبولیت کی پاداش میں سرعام کوڑے لگائے جا رہے ہیں, اس سے جا کے کہو کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی منزلت کو یاد کرے. ابن عمیر کہتے ہیں جیسے ہی امام کے قاصد نے مجھ سے یہ جملہ کہا میرے جسم ایک نئی روح کو پھونک دی گئی. یہ جو قتل و غارت ہے, شیعہ سنی کو لڑانے کی جو کوشش ہے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو سازش ہے, یہ در حقیقت ایک سوچی سمجھی سازش ہے. عزیزانِ گرامی, اس کے لیے ہمیں منظم ہونا ہے, ولایت کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا. ہم تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے فوراً اپنے گھروں کو, کوئی شہید ہو گیا تو بڑے مشکل سے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, چار کل آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں پڑھیں گے, تین چار جو ہے وہ آیت الکرسی کا ورد کریں گے, چار پانچ تالی پہ جائیں گے, حصار بھی یہ دیں گے جناب کہیں مجھے کوئی نہ دیکھ لے. اس کے بعد ہلکے ہلکے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کہتے ہوئے اس کو بھی دفنا کے گاڑ کے آ جائیں گے, پھر اپنی باری کا انتظار کریں گے. نہیں دیں گے نا, اس سے سک کے جینا, یہ بلک کے جینا, یہ لاچارگی کی زندگی, یہ بھیک مانگنے والی زندگی, یہ ولایت کی زندگی نہیں ہے. اپنی باری کا انتظار کرو. تشیع کو فخر ہونا چاہیے. میں کوئی جذباتی جملے نہیں کہتا ہوں, میں کوئی سبز باغ نہیں دکھاتا ہوں, میں حقیقت دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. مجھے بھی نہیں معلوم میری کتنی زندگی ہے, خدا سے دعا ہے جتنی زندگی ہے وہ دین کے راہ میں, عزاداری کے راہ میں, پاکستان کی حفاظت کے لیے کام ہے. شہادت کی موت مجھے ملے, شہادت کی تمنا ہو تو ایسی ہو. ایک شہید تھا ایران عراق جنگ میں, اس کی تمنا تھی کہ مولا حسین کی طرح شہید ہوں. ایک دفعہ گولی لگی اور یہ شہید پا گیا. اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے, جیسے ہی اسٹریچر پہ ڈالا پتہ چلا اس کی سانس آ رہی ہے, یہ مرا نہیں ہے, یہ شہید نہیں ہوا. اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, زندہ ہو گیا. شہادت کی تمنا ایسی ہونی چاہیے. ولایت اور شہادت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے. سسک سسک کے ایڑیاں رگڑ کے جینے ولایت کا راستہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان شہید ہو, لیکن اپنے وظیفے کو, اپنی ڈیوٹی کو ضرور ادا کرے. جس شعبہ حیات سے وابستہ ہے, ضروری نہیں ہے, دفاع واجب ہے, اپنا دفاع امام بارگاہوں کا, عقیدے کا, جسم کا, نظریات کا, جلوس آئے ازا کا, علم مبارک کا, سب سے دفاع ضروری ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے. آپ کی جو ڈیوٹی ہے, آپ جس شعبہ حیات سے وابستہ ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کا انجام دیں. اگر اس راہ میں مر جاتے ہیں تو اما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہید, آپ شہادت کی موت مریں گے. تو اس کو تمنا تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, اسپتال میں ٹریٹمنٹ ہوا, اس کا علاج ہوا, صحیح ہو گیا. کہا کہ میری امید تھی, میری مجھے آرزو تھی کہ خدا میری دعا قبول کرے, مولا امام حسین کی طرح شہید ہوں. کہتے ہیں جب میں مر گیا, شہید ہو گیا, تو میں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا, اس میں نے سر کو جھکایا ہوا تھا اور کہا کہ مولا میں شہید تو ہوا ہوں لیکن آپ کی طرح شہید نہیں ہوا, یعنی میرے جسم پر میرا سر موجود ہے. مولا یہ شرمندگی جو تھی, امام حسین نے اذن الہی سے مجھے دوبارہ زندگی بخشی اور میں دوبارہ آیا ہوں. اور کہتے ہیں یہ دوبارہ جنگ میں گیا, عملیات میں سے حملہ کیا. کہتے ہیں کہ پانچ لاشیں بہت عرصے بعد ملی. گروہ تفحص ہوتا تھا, گروہ تفحص جس زمین میں لاشیں دب جاتی تھیں, ان کو کھودتے تھے, ان کو باہر نکالتے تھے, اور ان کے گلے میں ایک لاکٹ ہوتا تھا جس میں نمبر کوڈ نمبر پڑا ہوتا تھا, اس سے پہچانا جاتا تھا یہ کون شخص ہے, کس بٹالین کا ہے, کس گروہ کا ہے, کہاں سے آیا ہے, وہ کوڈ نمبر بتاتا تھا. پانچ جنازے ملے ان کو, پانچ میں سے چار کی شناخت ہو گئی اور چوتھے کی شناخت نہ ہو سکی دو وجوہات کی بنا پر. گلے میں وہ کوڈ والا لاکٹ نہیں تھا, کوڈ نمبر نہیں تھا, اور دوسری علامت یہ تھی کہ اس کے تن پر اس کا سر نہیں تھا. لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی شہید ہے جس کی تمنا تھی کہ مولا حسین کی طرح شہید ہو. یہ تمنا کرنا بہت آسان ہے, خدا ہمیں شہادت کی موت ہے. جب گولی چلتی ہے, جب دھماکے ہوتے ہیں, جب موت اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے نظر آتی ہے, تو سب پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ.
ہم اپنی بیچارگی کا انتظار کریں. ولایت کی زندگی بیچارگی کی زندگی نہیں ہے, سسر کے بھیک مانگنے کی زندگی نہیں. ہمارا جلوس نکلوا دو, ہم تمہیں ووٹ دیں گے, ہم تمہیں ہماری نالیاں صاف کرا دو, ہمارا بلب لگوا دو. یہ ولایت کی زندگی ہے. ولایت کا معنی کیا؟ ولایت کا معنی یہ ہے کہ من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا, یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں علی کی ولایت کی حکمرانی. سیاست ہو تو علی اور آل علی سے, اقتصاد ہو تو علی اور آل علی سے, نظام تربیت ہو علی اور اولاد علی سے, معیشت ہو تو اولادی اور اولاد علی سے, علی اور اولاد علی سے, جو کچھ بھی نظام حیات چاہیے یہ ہے ولایت. نہیں کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگی جائے ووٹوں کی, کہ ہم تم ووٹ دیں گے, تم آگے گلی کا بلب لگوا دو, ہمارے گٹر صحیح کرا دو, ہماری نکاسی کا انتظام صحیح کرا دو, ہمارے جلوس نکلوا دو. احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ, نفی کرتے اپنے وجود سے نظام ولایت کی. نظام ولایت کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نظام ولایت یعنی زندگی ہر شعبے میں ولی کی حکمرانی. عزیزان کرام, بس یہی وہ چیز ہے جس کو امام حسین مجسم کرنا چاہتے تھے, کہ ولی کو پہچانو, ولایت کو پہچانو, نظام ولایت کو پہچانو. جو نظام ولایت سے وابستہ ہو جائے وہ آن واحد میں حر بن جاتا ہے, حر کا مقدر سمر جاتا ہے. نظام ولایت سے مربوط و متصل ہو جائے. بس عزیزان کرام, اور اس نظام ولایت کی خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ جو اس کارواں میں شامل ہو جاتا ہے اس کے ماضی پہ نگاہ نہیں کرتے کہ تم ماضی میں کیا کرتے تھے, کون تھے, کیا عمل تھا, کیسا کردار تھا. اور جب نظام ولایت سے وابستہ ہو گیا, حسین کے دربار میں آ گیا, تو پھر ماضی پہ نگاہ نہیں کی, کردار پہ نگاہ نہیں کی, گلے سے لٹا لیا. کیوں؟ اور تم نظام ولایت سے, تم حسینیت سے مربوط ہو گئے ہو, تمہارا موجودہ عمل تمہارے ماضی پہ پانی پھیر دے گا, تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا. حسینیت سے جو مربوط ہو جائے, جو ولایت سے مربوط ہو جائے, ماضی دھل جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, اگر صحیح طریقے سے نظام ولایت کی پیروی کی جائے. بس عزیزان کرام, اور اس نظام ولایت کی سزا آپ سن سکتے ہیں کیا ہے؟ امام حسین کو تیروں سے چھلنی کیا گیا. تصور کر سکتے ہیں آخری وقت میں میرے مولا کی کیا حالت تھی, سر تلواروں کے اتنے وار کے سر زخمی امام حسین کا, شانوں پہ اتنے وار کہ امام کا شان زخمی ہے کہ تلوار اٹھانے کی سگت امام میں نہیں ہے, بھویں کٹی ہوئی ہیں, امام کے لبہائے مبارک پر نشان ہیں زخموں کے, ہزاروں تیروں کے, سینکڑوں تیروں کے نشانات ہیں, لیکن پھر بھی زہرا کا لال نظام ولایت کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ شہدا کا حال ہے. اور شہدا کے بعد اسیرہ نے کربلا نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے, جہاں جہاں سے جاتے رہے تازیانے لگتے رہے, لیکن ولایت کو مضبوط و مستحکم